بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com.
سب مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے، آپ نے واقعے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ ظالموں نے، یزیدیوں نے اور نہ جانے کیا کیا واعظ بیان کرتے ہیں کہ خیموں کو آگ لگا دیا اور انگار جلا دیا. یہ آگ کیوں خیموں کو لگائی گئی تھی؟ اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں. میدان کربلا میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اس خیمے میں آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ خطوط جو خیمے میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ خیمے والے دیں گے نہیں، اس لیے خیمے کو جلا دو تاکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے لیٹرز بھی جل جائیں اور ساری گواہیاں بھی ختم ہو جائیں اور سارے ثبوت بھی جو تھے وہ بھی ختم ہو جائیں اور ہمارا حال یزید ابن معاویہ کے پاس نہ پہنچے. اس لیے انہوں نے خیموں میں بھی آگ لگا دیا. وہ ذخیرے جو خطوں کے خیمے میں موجود تھے وہ آنے واحد میں خیموں میں آگ لگانے کے بعد جل کر کے راکھ ہو گئے. غرض دونوں طرف سے تلواریں چل پڑی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حضرت عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات میں عمر ابن سعد بیان کیا جاتا ہے، آگے نام نہیں لیا جاتا ہے. عمر ابن سعد یہ کون ہیں؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کوفے کے فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار تھے، جو آئے تھے اس فتنے کو دبانے کے لیے، جو آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے. لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا یہ مقصد نہیں تھا. یہ سرکاری لشکر تھی جو کسی طرح سے اس فتنے کو دبانے کے لیے آئے تھے. لیکن وہی کارنامے جو جنگ سفین میں کارنامے جو ہے ہوئے، وہی کارنامے جو جنگ جمل میں ادا کیے گئے، وہی کارنامے یہاں بھی ادا کیے گئے. دونوں طرف کلمہ گو مسلمان تھے، اور یہ معاملہ دین اسلام کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ کوفی جو شیعہ نے علی تھے انہیں کی سازشوں کے نتیجے میں یہ ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. لیکن برا ہو ابو مخنف جیسے جھوٹے مکار رافضی تاریخ بیان کرنے والے کا کہ اس نے 175 یا 170 کے اندر اس کی موت ہوتی ہے. اس نے جو ہے کربلا کے موضوع پر تقریباً 5-6 کتابیں لکھی اور جھوٹے واقعات، جھوٹے افسانے، کہانیاں، حکایتیں لکھ کر کے اس نے واقعی کربلا کو حد درجہ مسخ کر دیا، اور وہ حقیقت جو ایک تاریخ تھی اس کو اس نے بگاڑ دیا. اور اس کے بعد آنے والے تاریخ دانوں نے اسی کی روایتوں کے اوپر بنیادیں رکھ کر کے کتابیں لکھنا شروع کریں، اور اس طرح کتابیں لکھی کہ اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں اور کس کس طرح سے مبالغے انہوں نے شروع کیے. چنانچہ میرے دوست، حضرت حسین کو خط دینے والے یہی کوفہ کے شیعہ تھے، ان کو قتل کرنے والے یہی کوفہ کے شیعہ تھے، ان کو بلانے والے یہی کوفہ کے شیعہ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کے باپ سے لے کر اور حضرت حسین تک اور ان کی آل اولاد کو میدان کربلا میں شہید کیا تھا. یہی کوفہ کے شیعہ تھے، ان کی خود کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور آج تک وہ دھبا اپنے چھریوں چاقوؤں سے اپنے سینوں پہ ماتم کر کر کے وہ دھبا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، غم حسین میں، یاد حسین میں ختم کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظلومانہ خون ان کے دھبوں سے، ان شیعوں کے دامنوں سے کبھی نہیں وہ دھبا ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہی کوفی سبائی جو شیعان علی کا دم بھرتے تھے، محبت علی کے گن گاتے تھے، انہیں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ اگر حسین امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور خطوں کے وہ بنڈل جو انہوں نے یزید ابن معاویہ کے خلاف، خود معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف حسین کے پاس بھیجے تھے، اگر یزید کے سامنے یہ پول کھل گئے تو یزید ابن معاویہ حکومت اسلامیہ کے بغاوت کے جرم میں ایک ایک کو ختم کر دے گا. اس لیے انہوں نے سوچا، اور بچاؤ کی یہی ایک صورت نظر آئی کہ کسی طرح یہ لیٹر حسین سے حاصل کر لیے جائیں تاکہ ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت باقی نہ رہ جائے. اور چنانچہ جب حسین نے انکار کر دیا تو چھینا جھپٹی شروع ہوئی، اور چھینا جھپٹی میں معاملہ قتال تک پہنچ گیا، اور جس طرح جنگ جمل اور جنگ سفین کے اندر جو ہے مارکوں میں آتش جنگ انہیں شریر قسم کے سبائی لوگوں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے، جنہوں نے اسلام کا روپ دھارا ہوا تھا، اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا، قتل کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اسی طرح حسین اور اہل بیت کو بھی میدان نینوا میں قتل کر دیا گیا. اور جو واقعات اور جو کہانیاں، جو قصے ہم ملاؤں سے، واعظوں سے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ذاکروں سے، اسٹیجوں پر، محرم کے موضوع پر، اور شاعروں سے سنتے ہیں، میرے دوستو، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے افسانے جھوٹے، یہ ساری کہانیاں جھوٹی، یہ تمام سب صرف جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کی ایک سازش، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں دنیا پرست، اقتدار پرست ثابت کرنے کی کوشش ہے. حقیقت کچھ اور ہے، اس حقیقت کو مسخ کر دیا گیا. اس واقعے میں جہاں تک یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور جانشینی کا سوال ہے، تو آئیے یہ شبہ بھی میں آپ کے ذہن سے ہٹاؤں. یہ شک بھی آپ کے ذہن سے ہٹاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تحریک پر سن 50 ہجری کے اندر سن 50 ہجری میں تمام اسلامی ریاستوں کے گوشے گوشے سے رائے طلب کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور سن 50 کے اواخر میں مدینہ منورہ کے اندر ایک اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر وہ اجلاس ہوتا ہے, اور تمام مسلمانوں کے متفقہ رائے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اپنا ولی عہد خلیفہ کی حیثیت سے نامزد کیا مدینہ منورہ کے اندر. اس سلسلے میں تین بڑے اعتراضات اور تین بڑے شکوک اور شبہات کیے جاتے ہیں. میں ان تین بڑے شکوک اور شبہات کا اور یزید ابن معاویہ کے اوپر لگائے گئے بہتان اور الزام تراشیوں کا میں دفاع تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ انگشت بدندہ ہو جائیں گے, آپ حیران شکر رہ جائیں گے کہ دشمنان اسلام نے کس طرح سے ایک اسلامی خلیفہ کو, ایک امیر المومنین کو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو اس کی آڑ لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کس طرح تبرے کسے ہیں, کس طرح ان کو ظلم اور تکتان و تشریح کا نشانہ بنایا گیا ہے, کس طرح صحابہ کرام کی عدالت کو, ان کے ایمان کو, ان کے اخلاص کو, ان کی للہیت کو اس یزید کا کی آڑ لے کر کے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں مجروح کیا گیا ہے. آئیے میں وہ پردہ آپ کے سامنے سے ہٹاتا ہوں. تین بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یزید اچھے کردار کا مالک نہیں تھا, یزید اچھے کردار کا مالک نہیں تھا. میرے پاس رہنمائے دکن محرم کے تعلق سے ایک اخبار نکلتا ہے حیدرآباد سے, رہنمائے دکن, ابھی میرے پاس وہ پرچہ موجود ہے, میں لاتے لاتے میں بھول گیا جیب میں رکھنا. بہرحال وہ ایک صاحب حیدرآباد سے آئے, انہوں نے مجھے دیا پورا پیپر, وہ خرید کے لائے, بولے یہ ربانی صاحب کے کام آئے گا, میں لے کے چلتا ہوں. وہ لائے اور اس کے اندر میں ابھی پڑھ رہا تھا, گھڑی میں میں پڑھتے پڑھتے اٹھ کے آیا اور میں سوچا یہ آپ کے حوالے کے لے کے چلوں گا, مگر جلدی میں بھول گیا اس کو. المہم میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اس کو انشاءاللہ لا کے دکھاؤں گا آپ کو. تو اس کے اندر جو ہے ظالموں نے بڑے بڑے مفتی ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی علامہ ہیں, کوئی سجادہ نشینوں کے نام مقالے لکھے گئے ہیں, موضوعات لکھے گئے ہیں, اور اس کے اندر یہ بیان کیے گئے ہیں یزید فاسق و فاجر, ناپاک, سلیب اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اس سے پہلے ایک پرچہ مجھے ملا تھا, وہ بھی حیدرآباد سے کسی معروف پرچے کا لکھا ہوا تھا, یزید کے تعلق سے جو بیانات پیپروں میں, اخباروں میں, وعدوں میں اور تمام سب چیزوں میں بیان کیے جاتے ہیں. آپ بھی ذرا کلیجہ تھام کر کے ان بیانات کو سنیے, اور جو تفصیلات میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دونوں کو ملائیے, دونوں کا موازنہ کیجیے, دونوں کا مقابلہ کیجیے, مقارنہ کیجیے, تب آپ کے سامنے حقیقت کھل کے آئے گی کہ کس طرح صحابہ کرام کو تان و تشمی کیا گیا ہے. ایک پرچے والا لکھتا ہے کہ یزید ایک چیچک روح اور نہایت ہی بد شکل نوجوان تھا, جس کو حکومت کے کاموں کے بجائے کتوں, بندروں, عورتوں, شراب اور گانوں سے بےحد دلچسپی تھی. یہ کون یزید ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کا لڑکا ہے, اسے کتے, بندر, بلی اور شراب اور گانوں سے دلچسپی تھی. یزید نے چونکہ امیر معاویہ کے دورے امارت میں آنکھ کھولی تھی, شہزادگی کی زندگی بسر کی تھی, اس لیے جوان ہوتے ہی وہ عشرت پسندی کا شکار ہو گیا. وہ ہر وقت شراب کے نشے میں مدمست بدمست رہتا ہے, اس کی کوئی مجلس شراب و کباب کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہوتی تھی, اور حد ہو گئی کہ حرمین شریفین میں بھی شراب اس کے ساتھ رہتی تھی. حرمین میں بھی, مکہ اور مدینہ میں بھی شراب وہ پیا کرتا تھا, مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے نشہ میں آیتِ قرآنی کی بے حرمتی کرتا تھا, اور زمانے حج میں شراب پیتا تھا, سوتیلی ماؤں, بہوؤں اور بھتیجیوں تک سے نکاح کو نعوذ باللہ جائز قرار دیتا تھا. یزید کی انتہائی بدکاری کا عالم یہ تھا کہ اس نے نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک کو نکاح کا پیغام بھیجوایا تھا. نماز روزے سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا, لہو لعب کھیل و کود میں ہر وقت وہ مصروف رہتا تھا. یہ اقتباس ہے ایک پرچے کا, ایک جریدے کا, جو اہل سنت والجماعت کے ٹائٹل سے نکلتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عبارت اللہ کی قسم کسی اہل سنت کے ذہن یا اس کے فکر سے نہیں نکل سکتی ہے. یہ عبارت یہ ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہو, کوئی خبیث رافضی ہو, وہ سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر کے اور ام المومنین کو یہ شیعہ خبیث کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ زانیہ تھی, نعوذ باللہ, یہ فاحشہ تھی. حضرت ام المومنین کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام کے اوپر اس نے طعن و تشنیع کی ہے مردود نے. تو میرے دوست یہ کسی شیعہ کی تحریر ہے, لیکن اس نے نام سنیوں جیسا رکھ لیا, اس نے لبادہ سنیوں جیسا پہن لیا, اور اس نے جو ہے چولے سنیوں جیسے پہن لیے, اس لیے اس نے یہ تحریر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رکھی تھی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یزید بد کردار تھا, جس کا ایک ثبوت میں نے اس پرچے کے حوالے سے دیا. دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے یزید اپنے بیٹے کو خلافت اور ولی عہدی نامزد کر کے یہ بہت بڑی غلطی کی, یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنایا جائے. نمبر تین, نواس رسول, ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ نواس رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کرنے میں یزید ابن معاویہ کا ہاتھ تھا. یہ تین بڑے بڑے الزامات ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہتان ہیں, ہم ان کو نہیں بلکہ یہ تین اہم بہتان ہیں جو یزید ابن معاویہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں. آئیے میں ان کا جائزہ لوں, آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ پیش کروں, بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے, یزید ابن معاویہ کون ہے, یہ کتنے کیا ان کی حیثیت ہے, کیا ان کی وقعت ہے جو مسلمانوں کے نظروں سے اوجھل کیے جا رہے ہیں. یہ آج غلام ابن غلام بنے ہوئے کافروں اور بدکاروں کی حکومتیں اپنے سروں پہ مسلط کیے ہوئے یہ لوگ, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے کہنے والے لوگ, جو ان کفاروں سے, ان بدکاروں, ان مجرموں, ان چوروں اور ڈاکوؤں اور ان حکمرانوں سے دستبردار تو نہیں ہو سکتے, انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. آج سے 1300 برس پہلے جو واقعہ رونما ہوا, خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے یہ تان و تشنیع کا شکار بناتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حقیقت ہے, یزید ابن معاویہ کون ہے. یہ وہ ہیں, یزید ابن معاویہ وہ ہیں جو جن کے حقیقی پھوپھا, جن کے سگے پھوپھا حضرت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یزید ابن معاویہ کے سگے پھوپھا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی یزید ابن معاویہ ہیں جن کے خسر عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی یزید ابن معاویہ ہیں جن کے بہنوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. حقیقت معلوم ہوئی آپ کو, یہ حضرت حسین بہنوئی تھے اور حضرت یزید جو تھے یہ سالے تھے حضرت حسین ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. اور یہی یزید ابن معاویہ ہیں جو کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں, جو دور عثمانی کے سن 25, 26, 27 ان تینوں میں سے کسی بھی تاریخ ہجری کے اندر پیدا ہوئے, جن کی کمانڈری اور جن کی قیادت میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن جعفر طیار, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے, تابعینوں نے جہاد کیا تھا انہی کی قیادت میں, انہی کی کمانڈری میں, سبوں نے یزید ابن معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی, انہی کی امارت میں انہوں نے حج کیا تھا. یہ ہیں یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے بڑے صحابہ. حضرت حسین ابن علی نے خود کمانڈر اور قیادت تھی حضرت یزید کے ہاتھوں میں, ان کے پرچم تلے جہاد اسلامی کیا تھا یزید ابن معاویہ کے پرچم تلے. حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھا کہ یزید ابن معاویہ شرابی ہے, جناکار ہے, بدکار ہے, فاسق و فاجر ہے, لہو لہیت کرتا ہے, کھیل کود. کیا حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا تو پھر اس کے ساتھ ان کی قیادت میں, اس کی کمانڈری میں جہاد کرنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے دوستوں یہ وہ حقیقتیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد باب نمبر 93 میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزو مدینۃ قیصر مغفورا لہم, کہ سب سے پہلی لڑائی جو مدینہ قیصر کے اندر ہوگی, یعنی قسطنطنیہ کے اندر ہوگی, اس میں جتنے بھی سب سے پہلا لڑا پہلا پہلی فوج جو قسطنطنیہ والوں سے لڑے گی, قیصر والوں سے جہاد کرے گی, اس کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے سارے کے سارے مغفورا لہم, اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو پہنچاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو بھی پہلی لڑائی مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ سے ہوگی, اس کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. اور آؤ میں آپ کو بتاؤں تاریخ کے حوالے سے, تاریخی روایت سے یہ بات ثابت شدہ ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی وہ جنگ جو سن 52 ہجری کے اندر 52 ہجری کے اندر لڑی گئی, جو حضرت ابو جس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ عبداللہ ابن عباس جنہیں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں چھپا کے کہا تھا اللہم علمہ القرآن فقہ فی الدین, اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ اور سمجھدار بنا. یہ عبداللہ ابن عباس ہیں, یہ حضور صلی اللہ, یہ ابو ایوب انصاری عبداللہ ابن عباس اور عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور ابن عبداللہ ابن زبیر جلیل القدر صحابہ یزید کے قیادت میں یزید کی کمانڈری کے اندر میدان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے قسطنطنیہ والوں سے لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, جس کا کمانڈر اور جس کا جو ہے افسر اور جس کا جو قائد اور رہنما تھا وہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے باپ یزید معاویہ کے بعد اپنے باپ معاویہ کے بعد یزید نے خلافت کی باگڈور سنبھالی اور بڑے بڑے صحابہ نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیا, جن میں سر فہرست عبداللہ ابن عباس تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے, انس ابن مالک تھے, جابر بن عبداللہ تھے, ابو سعید خدری تھے, برا ابن عازب تھے, سہیل ابن سعد تھے, سلمہ ابن اکوا تھے, اور دیگر اور بھی اجلے صحابہ تھے جن کی تعداد تقریباً 300 سے زائد پہنچتی ہے. اس زمانے میں 300 صحابہ باحیات تھے, انہوں نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جو انہیں خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا جو ہے مانا تھا. ان سب سے یزید, ان سبوں نے حضرت یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ یزید فاسق تھا, اگر ہم یہ کہیں کہ یزید شرابی تھا, یزید دانی تھا, یزید کافر تھا, تو نعوذ باللہ. یہ تمام صحابہ کرام جن سے ہزارہ حدیثیں مروی ہیں, جن سے بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف, نسائی شریف, دارمی اور بیہقی اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں جن سے روایت کی ہوئی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یزید فاسق تھا, فاجر تھا, زانی تھا, شرابی تھا, تو آپ بتاؤ کہ ان احادیث کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جنہوں نے ایک کافر کو, ایک فاسق کو, ایک شرابی کو, ایک بدکار کو, ایک زانی کو اپنا امیر بنا لیا تھا. یہی تو ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں کی نہیں آ رہی ہے؟ یہی تو ہم کو, یہی تو ایک دشمن کہہ سکتا ہے کہ تم کس صحابی کی بات کر رہے ہو, کس صحابی کی حدیث پیش کر رہے ہو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں ایک کافر کو اپنا امیر, اپنا خلیفہ بنا لیا تھا. عبداللہ ابن عباس, کیا یہ اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ صحابہ کرام, وہ عبداللہ ابن عمر جو اپنے باپ کی امارت اور اپنے باپ کی خلافت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے باپ کے خلاف بھی فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اور تم کہتے ہو میرے باپ نے کہا ہے, میرے باپ کی کیا حیثیت اللہ کے نبی کے فرمان کے آگے. وہ عبداللہ ابن عمر, کیا وہ یزید اتنا بزدل ہو گیا نبی کریم کی وفات کے بعد, اتنا بزدل ہو گیا کہ ایک کافر اور فاسق و فاجر سے یزید جیسے بدکار کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرے گا؟ نعوذ باللہ. یہ صحابہ کرام کے اوپر الزام ہے, یہ صحابہ کرام کے اوپر یہ اتہام ہے. اور کیا صحابہ کی عدالت, اور آپ سوچیں کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اور ان کی صداقت کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی, کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا, میرے بعد انہیں تانو تشریح نہ بنا بنانا, اللہ سے ڈرتے رہنا, انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر ہر وقت ہر قسم کے مسائل کو برداشت کیا, قرآن ان کے فضائل سے معمور ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کی خوبیوں کے گن گائے ہیں, ان کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے, یہ اپنی آنکھوں سے ہم قسم کے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے. ہم قرآن کریم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا واسطہ دے کر کے مسلمانوں تم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد اسلام کو چھوڑ کر باطل اور کفر کا راستہ اختیار کیا تھا؟ جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اس طرح سے بزدل ہو گئے تھے اور یہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ایک باطل پرست یزید کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کر لیا تھا نعوذ باللہ. میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, بتاؤ مسلمانوں ذرا غور کرو, صحابہ کرام کی عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر ان کے صحیح موقف کو ٹھنڈے دل سے سوچو, اور دل سے بدگمانیوں کا وہ بیج جو اسلام کے دشمنوں نے اور ان رافضی سبائیوں اور یہودیوں نے اور ان شیعوں نے اہل سنت والجماعت کے سینوں میں بویا ہے, جو گرد و غبار ان کے دلوں کے اوپر لگایا ہے, ان کو دھو کر کے, ان کو صاف کر کے اس مسئلے کے اوپر غور کرو. لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو محض اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت دے دیا تھا, کہ ان کا بیٹا تھا اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا, جبکہ یہ بات کھلے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کے اوپر حملہ ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تان و تشنیع اور تبرہ ہے, انہیں برا بھلا کہنا ہے, انہیں غاصب چور اور مفاد پرست کہنا ہے, جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ یزید کو ولی عہد یعنی اپنا خلیفہ بنایا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت سعید ابن عثمان, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے آ کر کے حضرت امیر معاویہ سے شکایت کی کہ آپ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا, حالانکہ میرا باپ اس کے باپ سے اور میری ماں اس کے ماں سے اور خود میں یزید سے زیادہ افضل ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, تمہارے والد مجھ سے بہتر ہیں, اور ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے. تمہاری ماں بھی یزید کی ماں سے زیادہ افضل ہے. لیکن جہاں تک یزید کا تعلق ہے اور تمہارا تعلق ہے, جو تم یہ کہتے ہو کہ تم یزید سے افضل ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سارا شہر غوطہ, شہر غوطہ ایک شہر ہے عراق کے اندر, یہ شام کے اندر, یہ سارا شہر غوطہ اگر تمہارے جیسے آدمیوں سے بھر جائے تو یزید تم ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ افضل والا ہوگا. یہ ایک باپ کی گواہی ہے اپنے بیٹے. کیا حضرت امیر معاویہ نہیں جانتے تھے؟ یہ آج 14 صدی کے ملے, یہ شیعہ کمینے, یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت یزید شرابی زانی بدکار, اور یہ اہل سنت والجماعت کا لیبل لگایا ہے, یہ ملا نے مفتیان وائزین اسٹیجوں پر جو گلے پھاڑتے ہیں, یہ بدکار, یہ زناکار, یہ 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 یہ. کیا حضرت امیر معاویہ یہ سب دیکھتے نہیں تھے کہ یہ شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہو اور آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا شراب پیے, زناکاری کرے, بدکاری کرے, مجلسیں منعقد کرے, شکار کے اوپر گائے, کتے, بلی, بھینس, گوبر, گڈھے, سالے, یہ تمام سب کرے, اور آپ کو اطلاع بھی نہ ہو, نعوذ باللہ, کیا اس وقت حکومت اسلامیہ قائم نہیں تھی؟ کیا حضرت امیر معاویہ اپنا بیٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے؟ یہ ایک بہتان ہے, یہ ایک الزام ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں تو بلکہ انڈائریکٹ طور پہ لگایا جاتا ہے. حضرت معاویہ کے الفاظ صاف بتلا رہے ہیں کہ وہ کسی ذاتی برتری یا رشتے کی بنا پر یزید کو افضل نہیں سمجھ رہے تھے, بلکہ پوری امت کا حال ان کے سامنے تھا, امت کا حال ان کے سامنے تھا. حضرت علی کے در زمانے میں فتنے, حضرت عثمان کے زمانے میں فتنے, ان تمام کا معاملہ ان کے سامنے تھا. اس لیے دیانت دارانہ یہ رائے تھی کہ تم سے افضل یزید ابن معاویہ ہیں. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے کے اندر, شام کے جمعے کے خطبے کے اندر یہ دعا فرمائی تھی, اسی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبے کے دوران یہ دعا کی تھی کہ اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لانہ فیما اراہ اہل لذلک فاتمم له ما ولیتہ وان کنت ولیتہ لانی احبہ فلا تمم له ما ولیتہ. البدایہ والنہایہ جلد 8 اور صفحہ نمبر 80. حضرت امیر معاویہ نے منبر رسول سے دعا کی تھی کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے, اگر میں نے یزید کو خلیفہ بنایا, ولی عہد بنایا اور اس کا وہ عہد بھی ہے, تو اے اللہ اس کی عہد, اس کی خلافت کو جاری رکھ اے اللہ, اور اگر میرے دل میں یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو اے اللہ میرے سامنے ہی اسے ہٹا لے, میرے سامنے اسے موت دے دے, اور میرے سامنے ہی اسے جو ہے خلافت سے دستبردار کر دے. یہ ایک باپ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کے تعلق سے یہ دعا کر رہا ہے. اور ایک دوسری جگہ خطبے میں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہم ان کنت احبت لیزید لما رایت من فضله فبلغه ما عملت وعینہ. اے اللہ اگر میری نیت سچی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اسلامیہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے اور اچھے ڈھنگ سے چلے, میری نیت اگر خالص ہے اے اللہ, تو میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے, اے اللہ اس کی خلافت کو باقی رکھ, اور اگر ایک باپ اور بیٹے کی محبت بیچ کے اندر ہے تو اے اللہ اس کو ہٹا لے, اسے موت دے دے, قبل اس کے کہ وہ خلافت کی باغ و بیر اپنے ہاتھ میں دبا لے, اسے موت دے دے. یہ بھی تاریخ اسلام طبقات المشاہیر اور تاریخ اعلام الذهبی جلد 2 صفحہ 267 کے اندر یہ تاریخ خطبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جس باپ کے دل میں چور ہوگا, جس باپ کے دل میں فساد ہوگا, جس باپ کے دل کے اندر بددیانتی ہوگی, کیا وہ جمعے کے دن ایسے مبارک دن پر اس منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کرے گا؟ یا اس طرح کی وہ دعا کر سکتا ہے؟ اس گھڑی میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود اگر اس کو کوئی دانی کہے, اس کو کوئی فاسق و فاجر کہے, یا حضرت امیر معاویہ کو مفاد پرست کہتا ہے, تو اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو, جو صحابہ کا توہین کرنے والا بدعتی فاسق اور فاجر. اب آئیے ذرا دوسری صدی ہجری کے مورخ, مشہور مورخ علامہ بلادری کے حوالے سے امام المتصرین حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مکے کے اندر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, کھانا لگ چکا تھا, کعبے کے اندر کھانا لگ چکا تھا, دسترخوان بچ چکا تھا. تھوڑی دیر ہوا تھا کہ کسی قاصد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس خبر بھجوائی کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے, حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دسترخوان سمیٹنے کا حکم دیا اور کہا دسترخوان سمیٹ دیا جائے, اور فرمایا اللہم اوسع لمعاویہ, اے اللہ حضرت معاویہ کو اپنی رحمت, اے اللہ حضرت معاویہ کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے. واللہ ما کانا مثل من قبلہ, اللہ کی قسم وہ اپنوں سے پہلوں کی طرح نہیں تھے اور ان کے بعد کوئی جیسا نہیں آئے گا. وان ابنہ, یہ عبداللہ ابن عباس کی گواہی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس کی گواہی ہے, کہتے ہیں کہ وَإِنَّ ابْنَهُ يَدِيد لِمَنْ صَالِحِ أَهْلِهِ فَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ, کہ بلا شبہ ان کا بیٹا یزید ان کے صالح اہل خانہ میں سے ہے, ان کے اہل خانہ میں سب سے نیک ہے. تو اے لوگوں, یہاں سے اس وقت تک نہ ہلو جب تک کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کا عہد اور اقرار نہ کر لو. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا عبداللہ ابن عباس مکے میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو فاسق و فاجر کے ہاتھوں پہ, ظالم اور کافر اور چور اور گھٹیا اور ذلیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا حکم دیں گے؟ ذرا پوچھیں ان شیعوں سے, ان معاہدوں سے جو تاریخ کو مس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس اس کے صلاحیت کی, اس کے صالحیت کی, نیک نامی کی گواہی دے رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ یزید کافر تھا یا مسلمان تھا, فاسق تھا یا فاجر تھا. حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی, جنہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو بلا اختلاف مذہب و مطلق ان کی کتاب سب لوگ پڑھتے ہیں, اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے یزید شراب پیتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, کتاب اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے. تو حضرت حسین کے بھائی, حضرت حسن کے بھائی محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے صحابہ کہتے ہیں کہ قد حضرت ہوں واقمت عنده فرائته معاذبا على الصلاه متحر للخير يسال عن الفقه ملازما للسنه. میں اس کے پاس گیا, اس کے پاس میں نے قیام کیا, اس کے پاس میں ٹھہرا ہوں, میں نے یزید کو نماز کا پابند بنا پایا ہے. اس سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں, کہ کئی مسائل پوچھتے ہیں, یزید فقیہ آدمی ہے, وہ خیر کا طالب ہے, اور اس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے. یہ گواہی حسین ابن علی کے بھائی حضرت محمد ابن علی نے دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے بنا رہا ہوگا, اس طرح سے بناوٹی طور پر آپ کا ایسا کیا ہوگا. تو محمد ابن حنفیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مجھ سے کون سا خوف ہے, کون سا اسے مجھ سے ڈر ہے, وہ اور کون سی مجھ سے اس کی امید تھی؟ ذرا یہ بتلاؤ, کیا یزید نے تمہیں خود بتلایا ہے, یہ کیا یزید نے تمہیں خود بتلایا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں یا یہ سب حرام کام کرتا ہوں؟ بتاؤ, کیا یزید نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ اگر اس نے بتلایا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ حرام کاری میں ملوث تھے, اور اگر اس نے تمہیں نہیں بتلایا ہے تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ بغیر علم کے کوئی گواہی دو, بغیر علم کے کوئی شہادت دو. انہوں نے کہا اگر ہم نے دیکھا نہیں تو کیا ہوا, لیکن ہم تک یہ خبر سچی پہنچی ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اللہ نے گواہی دینے والوں کو ایسی بات کہنے کو جائز قرار نہیں دیا ہے جو انہوں نے خود نہ دیکھا ہو. اللہ نے فرمایا الا من شهد بالحق وهم يعلمون, کہ جو شخص گواہ وہ ہے جو علم رکھتا ہو اور جان رہا ہو, تب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے, تمہارے لیے ایسی باتیں کہنا جائز نہیں ہے, لہذا تمہارے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حسین کے بھائی کی یہ گواہی کہ یزید نماز کا پابند, پرہیزگار, خیر اور بھلائی اس کے اندر سنت رسول کا مطلب پڑے گا, یہ ان شہادت ان کے بارے میں. البدایہ والنہایہ جلد 8 اور صفحہ نمبر 233 کے اندر حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام غزالی کے بارے میں لوگ ان کو بہت بڑا وہ مانتے ہیں, امام مانتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ مستحب ہے, اور میں تو ہر نماز میں, ہر صلوات میں تمام مسلمانوں کے ساتھ حضرت یزید کے اوپر بھی اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں یزید رحمت اللہ علیہ. ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. مسلمانوں, یہاں تھوڑا سا آپ کو غور کرنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, حضرت عبداللہ ابن زبیر سے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے یزید افضل ہے, قطعی نہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے یزید کی فضیلت دیکھ کر, اس کی دیانتداری دیکھ کر اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا اور اسے خلیفہ بنا دیا, تو جس طرح دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسے اپنا امام اور امیر بنا لیا, تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا بغاوت کا عالم بلند کرنا, اس کے خلاف نکلنا, یہ نہ دینی طور پر درست ہے اور نہ ہی دنیاوی طور پر درست ہے. اس سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جس طرح سے حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی, اور جسے جنگ سفین کہا جاتا ہے, جنگ جمل کہا جاتا ہے, اور جس طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے, اس سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح اس سے بھی مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ اس کے اندر کامیاب وہ سبائی یہودی تھے جو مسلمانوں کو کسی بہانے کسی طرح سے قتل کرنے کے در پہ تھے, وہی فائدہ مند ہوئے. اور آئیے عمر فاروق اعظم کے صحابہ, اور کتنی گواہیاں میں آپ کو بتاؤں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, یعنی بہت ساری گواہیاں ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں صحیح مسلم کی. اور میں بہت مختصر طور پر سمیٹ کر کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے پاس میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. کہ انہوں نے یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم سب لوگ یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرو, میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ذلیل ہونا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من خلا یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ, کہ جو شخص کسی امیر کی اطاعت سے دست بردار ہو جائے قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ حقائق اس بات کو جاننے کے لیے کافی ہیں کہ یزید ابن معاویہ کون ہیں. میرے دوستو, بجائے اس کے کہ شیعہ اور یہ رافضی, اور بجائے اس کے کہ ہم ان شیعوں اور رافضیوں اور ان کے قصے اور کہانیوں اور افسانوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کریں, ہم اور صحیح احادیث اور واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر کے جو ہے عمل کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایسا کریں ہم الٹا ہم انہیں شیعوں کی راگ میں, انہیں رافضیوں کی راگ میں, انہیں یہودی سمائیوں کے راگ میں اپنی راگیں ملا کر کے اور اس طرح سے ہم جو ہے گالی دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے صحابہ کرام کو پرتان و تسلیم کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے خلافت کو نامزد کیوں کیا, ولی عہد کیوں اپنا بنایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا وہ اپنے وفات کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی عہد بنایا تھا؟ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم نے 7 آدمیوں کے اندر خلافت کو محدود کیا تھا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے حضرت حسن اپنے بیٹے صاحبزادے کو ولی عہد مقرر کیا تھا. تو یہ تو صحابہ کرام خود کرتے آ رہے ہیں. اگر انہوں نے غلط کیا, اگر امیر معاویہ نے غلط کیا, تو یہ غلطی اس سے پہلے یہ بڑے بڑے صحابہ کر چکے ہیں نعوذ باللہ, جبکہ یہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے. جس طرح حضرت ابوبکر نے عمر کو خلیفہ نامزد کیا اور عمر خلیفہ برحق, اور اسی طرح سے حضرت عثمان خلیفہ برحق, اسی طرح حضرت علی خلیفہ برحق, اور حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو خلیفہ نامزد کیا تو حضرت حسن بھی خلیفہ برحق, اسی طرح سے حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا تو حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ برحق, اور اسی طرح امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت یزید بھی خلیفہ برحق ہو جائے ہو ہیں, اور اس میں کوئی شک اور اس میں کوئی شبہ نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین کا قتل ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کرنے کے مترادف ہے, اور انہیں قتل کرنے والا یا ان کے قتل پہ خوشی ظاہر کرنے والا, ان کے قتل کے اوپر مسرت کرنے والا یہ عذاب الہی کا مستحق ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت حسین کا قتل ان کے باپ حضرت علی کے قتل سے زیادہ بڑا ہے؟ میں پوچھتا ہوں حضرت حسین کا قتل ان کے بہن کے شوہر یعنی حضرت حسین کے بہنوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے کہیں زیادہ بڑا ہے؟ کیا حضرت حسین کا قتل حضرت عثمان غنی ان کے خالو جو حضرت حسین کے خالو ہیں, دو خالاؤں کے شوہر ہیں, ان کے قتل سے جو جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا, حضرت حسین کا قتل ان کے قتل سے زیادہ بڑا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ہرگز نہیں اور یہ قتل نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر کیوں انہی لوگوں کی شہادت پہ سینے پیٹے جاتے ہیں؟ کیوں حسین ہی کے شہادت پہ روئے جاتے ہیں؟ کیوں حسین ہی کے شہادت کے اوپر جو ہے گریبان چاک کیے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کی شہادت کے اوپر سینے پیٹے جاتے؟ کیوں نہیں ان کی شہادت کے اوپر غم منائے جاتے ہیں؟ میرے دوست, اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر اس لیے سینے نہیں پیٹے جاتے کہ ان شیعوں رافضیوں کو ان سے جلن ہے, ان سے بغض ہے. حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں, حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں, اجلے صحابہ کی شہادت کو بھول کر صرف حسین کی شہادت کے اوپر غم مناتے ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں پہ یہ ڈالتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت حسین ہیں, جبکہ سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ شیعوں کی اپنی چالاکیاں ہیں, یہ شیعوں کے فریب ہیں, شیعوں کی دغابازیاں ہیں اور شیعوں کی باتیں ہیں. میرے دوست, میں اور بھی مزید تفصیلات مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اپنا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ, جبکہ تھوڑی سی تفصیل ہے. چلے میں اپنی بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے, یہیں پہ اچھا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے اس تعلق سے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے سلسلے میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, تین ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے تو اچھا ہوا, کیونکہ انہوں نے اس وحدت اسلامی کا شیرازہ منتشر کیا, مسلمانوں کے درمیان اشتراک کیا. دوسرا کہتا ہے کہ وہ امام المسلمین اور حقیقی خلیفہ اور امیر تھے, حسین ابن علی حقیقی خلیفہ اور امیر تھے, ان کی اطاعت واجب تھی, یزید کی اطاعت ہرگز واجب نہیں تھی. اسی طرح سے تیسرا گروہ وہ ہے جو صحیح موقف, اور یہ دونوں گروہ غلط ہیں, جو حضرت حسین کی شہادت کے اوپر خوشی مناتے ہیں وہ بھی باطل, اور جو لوگ حضرت حسین کی خلافت کو حق مانتے ہیں وہ بھی باطل ہیں. صحیح اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے جو حق پر ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے اور امت اسلامیہ کی باغڈور ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, اور نہ ہی امت کے وہ خلیفہ تھے اور نہ ہی امت کے وہ والی تھے. اسی طرح سے یزید کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک قول فیصل ہے, جو درمیانی راہ ہے, اور یہی اہل سنت سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یزید کے بارے میں لوگوں میں حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دو گروہ ہیں, کچھ لوگ اور ایک درمیانی گروہ ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید جو ہے وہ صحابہ یا خلفائے راشدین یا جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے بھی بڑھ چڑھ کر کے یزید کا جو ہے کیا کہتے ہیں افضلیت اور یزید کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ خیال اور یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ باطل ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید کافر منافق فاسق و فاجر, یہ کہنا بھی باطل ہے. اہل سنت جو درمیانی رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بادشاہوں کی طرح یزید بھی ایک بادشاہ تھے, جن کے اچھے اعمال ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی ہوتے ہیں. وہ صحابی نہیں تھے اور نہ ہی وہ کافر تھے, بلکہ جس طرح اور بھی اسلامی حکمراں میں خلیفہ ہوئے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے خلیفہ تھے, مسلمانوں کے یہ امیر تھے. یہی قول درست ہے, یہی کہنا بہتر ہے. آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, لوگوں آپ سے التماس کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سستی حمایت اور ان ظالم شیعوں کی بچکانا نفرتوں کے چکر میں آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ماتم حسین کی نمائش اور یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے فتوے اور ان کے پروپیگنڈے دراصل ایک لقب اور ایک ٹائٹل ہے, جس کی آڑ میں یہ دشمنان اسلام صدیوں سے عظمت صحابہ اور ان کے ناموس و آبرو کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں آپ ہوش کے ناخن لو. میں پوچھتا ہوں کہ فرض کرو یزید اگر عام آدمی تھا, یزید اگر گمراہ تھا تو تم کو اس سے کیا نقصان ہے؟ اگر یزید کی تواضع نہیں کرو گے تو کیا دوزخ کی آتی ہے؟ بفرض محال اگر وہ دوزخی ہے تو, اور معاویہ نے اگر اسے خلیفہ بنا کر گناہ کیا تھا تو اللہ ان سے قیامت کے دن نمٹ لے گا. ظاہر ہے کہ اللہ کو انصاف کرنے کے لیے تمہارے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تم یزید اور معاویہ کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالتیں مت سجاؤ, مجلسیں نہ سجاؤ, محفلیں نہ سجاؤ, بلکہ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو اور اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو اپنی کس تمہاری گردنوں میں موجودہ حاکموں کو دیکھو کہ تمہاری گردنوں میں کن لوگوں کے پٹے پڑے ہوئے ہیں, تمہاری ناکوں میں کن حاکموں اور افسروں کی نکیلیں پڑی ہوئی ہیں. ڈالے اور یہ حاکم اور یہ حکمراں گناہوں اور نفرتوں اور اسی طرح سے معصیتوں کے طوفانوں میں تم کو ڈھکیل کے لیے جا رہے ہیں, ہکالے لیے جا رہے ہیں. تمہاری غیرت دینی اور حمیت حق اگر ایسی ہی تیز ہے اور اسی طرح سے تمہاری حمیت اسی طرح سے بیدار ہے تو 1400 برس پہلے کے ظالموں کو گالیاں دیے بغیر, انہیں برا بھلا کہے بغیر, ان مظلوموں کے غم میں سینہ پیٹے بغیر تم کو چین اگر نہیں آتا ہے تو تم ان شیاطین کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں, جو ظالم ہیں, چور ہیں, غاصب ہیں, تمہارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, ان کے بارے میں تم کیوں ٹھنڈے ہو جاتے ہو, کیوں برف ہو چکے ہو؟ جو فسق و فجور کی سیاہی تمہارے منہ کے اوپر, تمہارے چہروں کے اوپر, وہ اپنے فسق و فجور کی سیاہیوں سے تمہارے چہروں کو کالا کر رہے ہیں, تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں, تمہیں غلاموں کی طرف پھٹکارتے چلے جا رہے ہیں. تم مردوں کے لیے تو اتنے بہادر جو مر چکے انہیں ان کے گالیاں دینے کے لیے اسٹیج سجاتے ہو, ان کے لیے سینہ تان کے بڑے فخر و غرور سے گلے پھاڑتے ہو, تم ان کے لیے تو اس قدر بہادر بنتے ہو, اور اپنے موجودہ دور کے حاکم جو تمہارے گلوں پہ تمہارے سروں پہ سوار ہیں, جو زندہ ہیں, ان کے لیے تم جیدر بھی نہیں بن سکتے, ان کے لیے تم زندوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ماضی کے اوپر تو تمہاری اتنی نظر تیز ہے اور حال کے لیے اتنا اندھاپن کہ سامنے کا پتھر تمہیں نظر نہیں آتا. غم حسین میں آنسو بہا لوگے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہو جائے گی؟ مگرمچھ کی طرح آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. مگرمچھ کی طرح آنسو مت بہاؤ, بلکہ حضرت حسین ابن علی کے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو, ان کے طریق پہ چلو, ان کے راستے کے اوپر چلو. یہی ہمیں درس ملتا ہے, یہی ہمیں سبق ملتا ہے. اور یزید اور معاویہ کے اوپر دانت کٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ کتاب و سنت جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے اسے اپنا ہرجہ بناؤ اور چھوڑا ان کو. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اللہ وحدہ لا شریک ان سے ان کا حساب کتاب کرے گا. تم اپنے حالتوں کی خبر کرو, تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا کہنا ہے, اور اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کے انہیں ان کے اوپر تان و تشنی کر کے ان سب چکروں میں پھنس کر کے, یہ سب شیعہ رافضی یہودیوں کی سازشیں ہیں جو آج 1300 برس سے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بیچارہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا یہ لکیر کا فقیر ملا اور یہ مولوی یہ بائی یہ خطیب یہ مقرر اس طرح سے شیعوں کے پیچھے چلا جا رہا ہے. صفحے کے صفحے کالے ہو رہے ہیں. جب محرم کی تاریخ آتی ہے تو جناب علی نہ جانے کیسے کیسے مقالے موضوعات اور کیا کیا کہے جاتے ہیں. یہ تمام سب چیزوں سے اپنے منہ کو بند کرو اور اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو, اپنے اپنے موجودہ حالات کو دیکھو. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و صداقت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی محبت کو بھر دے مولا. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. الہ العالمین ہم نے جو انتقال کر گئے ہیں انہیں جنت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ایک برادرم ان کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما, آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.